گئی ہے. یہ سورہ نمل ہے. نمل چیونٹی کو کہتے ہیں چونکہ اس میں ذکر آ گیا چیونٹی کا تو اس لیے سورت کا نام سورہ نمل ہی پڑ گیا. یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم. اور نمل چیونٹی کو کہتے ہیں. چیونٹی کیا تھی؟ الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مادہ چیونٹی تھی. یا ایتھا النفس یا ایتھا النمل ادخلوا. حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو علم و حکمت سے نوازا تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ شاید دنیا میں آئندہ کبھی کسی کو نہ ملے اور نہ ان سے پہلے کسی کو ملی. اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں کی بولی بھی سکھلا دی تھی. اس لیے بہت سی باتیں جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ لیتے تھے. چنانچہ ایک موقع پر جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو جس میدان میں انہوں نے اترنا تھا تو جب اترنا شروع ہوئے تو وہاں جو چیونٹیوں کی سردار تھی اس نے چیونٹیوں سے یہ کہا کہ یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. یہ چیونٹیوں تم اپنے اپنے مساکن اور گھروں میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ سلیمان اور اس کا لشکر انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, تم ان کے پیروں میں روندی جاؤ گی. اس لیے کہ چیونٹیوں کا جسہ اور ان کا جسم بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے بنسبت انسان کے, اور بعض اوقات انسان شعوری طور پہ نہیں بلکہ غیر شعوری طور پر اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کسی چیونٹی پر پاؤں آ جائے تو بیچاری مر جاتی ہے. تو ان کے ہاں بھی نظام حکومت ہے باقاعدہ, ان کے ہاں ملکہ ہوتی ہے اور اسی طرح سپاہی ہوتے ہیں باقاعدہ. اگر کبھی کسی آدمی نے تجربہ کرنا ہو تو تجربے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے بڑا محکم نظام ان میں بنایا. اب دیکھیے اتنی سی چیونٹی ہے, اس میں آنکھ بھی ہے, اس کے کان بھی ہیں, اس کا پیٹ بھی ہے, ساری چیزیں اس میں رکھی ہیں. آدمی خالی اگر یہ سوچے کہ کون سی ذات ایسی ہے جس نے اس چونٹی میں وہ ساری چیزیں رکھ دیں جو کسی ایک جاندار میں ہونی چاہیے. اب ایسی آنکھیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, ایسے کان ہیں جو ہمیں سنائی دکھائی نہیں دیتے لیکن ان کو سنائی دیتا ان کانوں سے. ایک مرتبہ غالباً 25 سال پہلے کی بات ہے, یہاں آنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, کہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ایک مکھی مر گئی. میں نے اس مکھی کو میں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی ادھر منڈرا رہی ہے, اس مکھی کو اس نے پکڑا. میں نے پر ایسے ہی معمولی سی انگلی رکھ دی تو وہ اس کو لے جا نہ سکی. 2-3 دفعہ اس نے کوشش کی لیکن لے جا نہ سکی. تو وہ جلدی سے پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر تیزی سے وہ کسی طرف بھاگی. تو میں اس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کا ایک بل تھا وہاں پر پہنچی اور اندر بھی داخل نہیں ہوئی. اس نے نہ جانے کیا کہا کہ وہاں سے ایک لشکر پورا نکل آیا اور اس کے پیچھے 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 چلتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں پر وہ چیونٹی تھی, اور وہ سب نے آ کر اس کو پکڑ کے کھینچ کے لے گئے. تو میں اس وقت یہ سوچتا رہا کہ دیکھو آخر کچھ تو کہا ہوگا اس نے, جا کے کوئی پیغام دیا ہوگا, تبھی وہاں سے پوری فوج ظفر موج جو ہے روانہ ہوئی. تو اللہ رب العزت نے ان کو آنکھیں بھی دی ہیں, کان بھی دیے ہیں, پیٹ بھی دیا ہے, سب کچھ. اور کس طرح سے اپنے لیے غذا کی تلاش کرتی ہے, گرمیوں میں جو ہے وہ غذا جمع کر لیتی ہے, سردیوں میں پورے کھاتی. قناعت کتنی کہ بس اتنا جمع کر لیا جو سردیوں میں اس کے لیے کافی ہو جائے. تو ہم کاش اس چیونٹی سے ہی کچھ عبرت حاصل کریں. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیونٹی کی بات سنی تو فتبسم ضاحکا من قولها, اس کے قول سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوراً جب کسی نعمت کا آدمی کو اظہار ہوتا ہے اور ہونا چاہیے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو چونکہ یہ ایک نعمت تھی, ہر آدمی کو اس چیونٹی کی بات کا پتہ نہیں چل سکتا تھا, اس لیے فوراً متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کی طرف اور کہا کہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاها، مجھے میرے والدین پر اللہ نے جو احسانات کیے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، اور اس بات کی مجھے توفیق دے دی کہ میں ایسا عمل کروں جس سے وہ راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور جس نے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کیا. تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یہی وہ بات ہے جو میں نے کئی مرتبہ عرض کی کہ جب بھی کوئی نعمت سامنے آ جائے اللہ تعالیٰ کا فوراً شکر ادا کرو، الحمدللہ وشکر للہ کہنے کی عادت ڈالو. انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک تو تکبر پیدا نہیں ہوتا طبیعت میں، کیونکہ شکر جو ہے یہ تکبر کی ضد ہے. جب آدمی شکر کرے گا کسی کا تو تکبر کیوں کرے گا بھائی؟ متکبر کبھی شکریہ ادا نہیں کرتا. جو آدمی تکبر کرتا ہے وہ کبھی شکریہ ادا نہیں کرے گا. تو اس لیے جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ کبر پیدا نہیں ہوگا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اللہ نے یہ بہت بڑا انعام مجھ پر کیا ہے، تو اس لیے فوراً متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور تفصیلی شکر ادا کیا. تو ہمارے لیے کم از کم یہ ہے کہ ہم الحمدللہ وشکر للہ یا اللہم لک الحمد ولک الشکر یہ کہہ لیا کریں. اب جب اس میدان میں اتر گئے تو یقیناً بہت ساری چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، پانی کی بھی ضرورت، کھانے پینے کی بھی ضرورت. تو ان کے ساتھ تو ویسی فوج ظفر موج ہوتی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر دیکھیے کہ ایک پرندہ وہاں پر موجود نہیں تھا، ہدہد جس کا نام. اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جہاں کہیں زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندوں سے کام لیتے تھے، اس لیے اس پرندے کو کی تلاش ہوئی کہ بھئی یہاں پانی کی ہمیں ضرورت ہے، پانی کہاں کھودا جائے، زمین کہاں کھودی جائے کہ جہاں سے پانی نکلے. اب جب حدود کو تلاش کیا تو یہ غائب. فقال ما لی یرا علی الحدود، کیا بات ہے مجھے نظر نہیں آ رہا حدود. اس کا مطلب یہ کہ وہ حاضر باش تھا، موجود رہا کرتا تھا ایسے موقع پر خدمت کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ موجود نہیں ہے تو فوراً اس کی گرفت ہوئی کہ کہاں ہے، ام کان من الغائبین، مجھے نظر نہیں آ رہا یا واقعی موجود نہیں ہے. فمکث غیر لأعذبنہ عذابا شدیدا، اب چونکہ اس وقت موجود نہیں تھا، اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا، تو اس لیے فرمایا کہ لأعذبنہ عذابا شدیدا، سخت سزا دوں گا اس کو میں اگر آ گیا تو، او لأذبحنہ، یا اسے ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر کوئی وجہ بیان کرے غائب ہونے کی. گویا کہ اظہار وجوہ کا جو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، ایک یہ بھی اس کی وجہ ہے کہ بھئی تم یہاں پر حاضر کیوں نہیں ہو، ڈیوٹی پر کیوں نہیں آ رہے ہو، اور موجود نہیں ہو تو اس کی وجہ بیان کرو. اگر معقول وجہ بیان کرو گے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معقول وجہ نہ بیان کی گئی تو پھر نوکری سے برخاست کر دیے جاؤ گے. یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ، یہ اس کے لیے سزا تجویز کی، او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر کوئی مضبوط دلیل لے کر آئے. فمکث غیر بعید، تو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حدود صاحب چلے آ رہے ہیں. فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، اور آ کر انہوں نے اطلاع دی کہ میں کیسے ملک چلا گیا تھا جہاں کی ملکہ جو ہے خاتون ہے، ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، ملک سبا کی، یمن کی وہ ملکہ ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ انی وجد تم راتن تملکہم ووتیت من کل شیء، میں نے وہاں ایک عورت کو حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا جس کو ہر چیز دی گئی تھی، یعنی اس کے پاس دنیاوی آسائش اور آرام کی تمام چیزیں تھیں. ولہا عرش عظیم، اور ایک اس کی سب سے انوکھی جو چیز تھی اس کا تخت شاہی بڑا زبردست تھا، اور ساتھ میں میں نے اس قوم کو سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا. یعنی ایک تو یہ کہ حکمرانی ایک عورت کرتی ہے، دوسری یہ کہ وہ مالدار ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، تیسرا یہ کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں. وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کا یہ عمل مزین کر دیا، یعنی وہ سب اس پر خوش بھی ہیں کہ ہم سورج کو پوچھتے ہیں، اور اتنا مزین کر دیا کہ فصدہم عن السبیل، وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے. روک دیا شیطان نے، فہم لا یہتدون، لہذا وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال اس کے ساری بات سنی، تو آپ نے فرمایا کہ سننظرو اصدقت ام کذب اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں ان قریب دیکھوں گا کہ تم سچ بول رہا ہو یا جھوٹ بول رہا ہو. چنانچہ خط لکھا اور وہ ہدہد کو دیا کہ یہ خط لے کر جاؤ اور جا کر اس خاتون کو دے دو تاکہ وہ پڑھے، اور خط دے کر اس کے سر پر سوار مت ہو جانا، یعنی یہ آداب بھی سکھا دیے. بعض لوگ خط لے کر آ جاتے ہیں اور سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جواب دو جلدی سے، یہ ادب کے خلاف. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دے دے جو بھی درخواست ہے اور پھر ہٹ کر کھڑا ہو جائے، پھر وہ پڑھنے کے بعد جیسا فیصلہ کرے کہ بھی تھوڑی دیر بعد آ جانا یا کل آ کر لے جانا یا تم بیٹھو میں بھی لکھ کر دیتا ہوں، جو جواب دے اس کے مطابق آدمی کام کرے. تو یہاں پر دیکھیے وہ آداب بھی بتلا دیے کہ خط جو ہے وہ کس طرح سے آدمی پہنچائے اور اس کے بعد پھر کیا کرے. اذهب بکتابی، میری کتاب لے کر جاؤ، میرا رسالہ لے کر جاؤ. فالقی الیہم، اور یہ جا کر ان کو دے دو. ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، پھر انتظار کرنا وہاں سے ہٹ کر، ایک جگہ پر رہنا اور انتظار کرنا کہ وہ کیا کہتی. چنانچہ اس نے وہ خط پڑھا، آگے اللہ تعالی نے ملکہ بلقیس کا یہ جملہ نقل کیا، قالت یا ایہا الملأ، یقیناً درمیان کی چیزیں چھوڑ دی اللہ رب العزت نے، کہ اس نے اپنے امراء کو جمع کیا، وزراء کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا. یا ایہا الملأ، اے میرے سردارو، انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت ہی زبردست خط آیا ہے. انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. اتنی سی بات لکھی، یعنی دو جملے میں بات ختم کر دی، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے، تمہیں پیغام یہ ہے کہ تم آ جاؤ مسلمان ہو کر میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ. بس اللہ تعالی علیہ، یعنی تم بغاوت نہ کرو، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ. اتنا سا خط حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا. اب اس خاتون نے یہ خط سنایا اور اس کے بعد کہا، قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری، بڑے بڑے تم بیٹھے ہوئے ہو تو اب مجھے فتویٰ دو. افتونی، میرے اس معاملے کے بارے میں. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، میں ہر معاملے میں تم سے مشورہ کرتی ہوں، لہذا یہ جو معاملہ ہے یہ بھی تمہارے سامنے میں نے رکھ دیا ہے، اب تم کیا کہتے ہو اس کے مطابق میں کام کروں. تو جواب انہوں نے یہ دیا، قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، دیکھو ہماری فوج بہت زبردست ہے، ہم طاقتوں کے مالک ہیں، قوت ہمارے پاس ہے. والامر الیک، لیکن تیرے حکم کے منتظر ہیں. فانظری ماذا تامرین، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ تو ہمیں کیا حکم دیتی ہے. اگر تو ہمیں کہے کہ لڑ جاؤ تو ہم لڑنے کو تیار ہیں، اگر تو کوئی اور حکم دیتی ہے تو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. بہت عقل مند خاتون تھی. قالت ان الملوک اذا دخلوا، اپنے وزراء کا اور عمراء کو اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، اذا دخلوا قریتن، کسی بستی میں جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہاں پر فساد پیدا کرتے ہیں. وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور جو وہاں عزت والے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی عہدے والوں کے عہدے ختم ہو جاتے ہیں، جو عزت والے ہوتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں. وکذالک یفعلون، وہ بھی ایسا ہی کریں گے کیونکہ ان کے پاس بھی قوت ہے، طاقت ہے. سب سے بڑی بات تو اچھمبے کی یہ تھی کہ خط لے کے ایک پرندہ آیا، تو یہ بھی تو بڑے اچھمبے کی بات ہے نا، جس کے تابع فرمان پرندے ہوں تو وہ کتنی طاقتوں کا مالک ہوگا. تو بہرحال ایک بڑی، یعنی اس نے عقل کی بات کہی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ طاقت ہمارے پاس بھی ہے، لیکن اگر ہمارے 2-4 ہزار مر جائیں، ان کے بھی 2-5 ہزار مر جائیں، اور پھر چاہے وہ جیت جائیں، تو ہم اپنے آدمی بھی مروائیں، ملک بھی گوائیں، اور ہمارے عزت والے ذلیل بھی ہو جائیں، تو اس سے بہتر ہم ایسا کوئی کام نہ کر لیں کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا، یہ صحیح ہے یا غلط. چنانچہ اس نے کہا کہ وکذالک یفعلون، وہ بھی ایسا ہی کریں گے. البتہ وانی مرسلۃ الیہم، اب میں بھی ایک خط بھیجتی ہوں، بہدیتن، اور ساتھ میں اس کے ہدایہ بھی ہوں گے، فناظرتم بما یرجع المرسلون، اب میں دیکھوں گی کہ ہمارے فرشتادہ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ سونے چاندی اور کمخواب اور اطلس کے جو ہے وہ تھان اور جو کچھ بھی قیمتی ہدایا ہو سکتے تھے بادشاہ کے لائق، وہ اس نے ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ وہ ہدایا بھیجے سلمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی فراست ایمانی بھی تھی اور حکمت بھی تھی ان کے پاس، انہوں نے پہلے سے یہ کیا کہ میلوں کے علاقے میں انہوں نے ایک فرش بچھوا دیا سونے اور چاندی کا، اور دائیں بائیں اس پر جانور کھڑے کر دیے، کہیں شیر کھڑا ہے تو کہیں ہاتھی کھڑا ہے تو کہیں بھالو کھڑا ہے، کہیں کوئی اور جانور کھڑے ہیں مختلف، اور اسی پر وہ حق بھی رہے اور مود بھی رہے۔ اب جب وہ تھال لے کر پہنچے وہاں پر اپنے ہدایا کے، اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو کمال کی بات ہے کہ یہاں سونے اور چاندی اور زمرد اور جواہرات کے فرش بچھے ہوئے ہیں اور جانور دائیں بائیں کھڑے ہیں جس پہ حق موت رہے ہیں، ہم تو تحفے کے لیے لے کے آئے ہیں، انہوں نے تو فرش ہی ایسا بچھا رکھا ہے۔ تو دیکھیے نفسیاتی طور پر پہلے ہی مروب ہو گئے، اب یہ جب واپس جائیں گے تو کیا کچھ بیان کریں گے۔ تو حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسا مروب کر دیا کہ وہ شرمانے لگے اس بات سے کہ ہم یہ ہدیہ کیسے پیش کریں۔ اور حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ نبی تھے، کوئی صرف بادشاہ نہیں تھے، فلما جاء سلیمان، جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے، قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جو مال تم لائے ہو اللہ نے مجھے تم سے زیادہ عطا فرمایا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم خوش رہو ان ہدیوں کے ساتھ، اپنے ہدایا واپس لے جاؤ اور تم ہدیے تم اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ ہمارا مقصد تم سے کوئی پیسے لینا یا ہدیے وصول کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم مسلمان ہو کر آ جاؤ، تابع فرمان بن جاؤ، ارجع الیہم، واپس چلے جاؤ، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منہا اذلتا وہم صاغرون، یا اپنے ہدیے لے کے واپس چلے جاؤ اور اپنی بادشاہ کو ملکہ کو یہ پیغام دے دو کہ ہمیں ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نہیں آئی مسلمان ہو کر یا تابع فرمان ہو کر تو ایسی صورت میں میں ایسے لشکر کو لے کر تمہارے پاس آؤں گا جو واپس پلٹنے والا نہیں ہوگا۔ کاش کے مسلمان ایسے ہی ہو جائیں کہ اس طرح کے خط لکھا کریں، دوسروں کو مروب کریں، آج ہم مروب ہیں ان سے، آج وہ ہمیں اس قسم کے خط لکھتے ہیں جو کل مسلمان لکھا کرتے تھے۔ قال یا ایھا الملأ، چنانچہ وہ لوگ واپس چلے گئے، اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ دنیاوی بادشاہ نہیں، ان کا مقصد مال و دولت کمانا نہیں ہے، اور ان کا مقصد تو اعلائے کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلام کو بلند کرنا۔ ادھر یہ لشکر واپس گیا، اپنا جو قاصدوں کی جماعت تھی واپس گئی، ان کا ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اکرام نہیں، اکرام پورا پورا کیا، لیکن جو پیغام دینا تھا وہ دے بھی دیا ساتھ میں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور کام کیا، اس پرندے نے یہ کہا تھا کہ اس کا تخت بڑا زبردست ہے، یعنی دیکھنے والی چیز۔ قال یا ایھا الملأ، اپنے جو جنات تھے ان کو کہا، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ یہ مسلمان ہو جائے گی اور جلد ہی آئے گی، لہذا اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ تم میں سے ایسا کون سا طاقتور جن ہے جو وہ تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پہنچا دے، یعنی اس سے پہلے کہ ملکہ بلقیس مجھ تک پہنچے اس کا تخت مجھ تک پہنچنا چاہیے، تو کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ جنات کو اللہ نے بڑی طاقت دی اور جنات پر حکمرانی تھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، جیسے کہ انسانوں پر تھی۔ قال عفریتم من الجن، تو ایک بہت بڑے دیو نے کہا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں حاضر کر سکتا ہوں، وانی علیہ لقوی امین، میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں، بد دیانتی نہیں کروں گا، لے کر آؤں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی جلدی تھی، کہا کہ بہت دیر ہو جائے گی، اس سے پہلے آنا چاہیے۔ کل میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ جو مسافت طے کرتا تھا، ایک مہینے کی مسافت صبح کے وقت اور ایک مہینے کی مسافت شام کے وقت، یعنی جتنی مسافت ایک مہینے میں طے کی جاتی ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اگر صبح چلتے تھے تو شام تک وہ مسافت طے ہو جاتی، صبح رفتاری کے ساتھ ہوا چلتی تھی، اور جبکہ وہ تخت کتنا بڑا تھا جو 600,000 کرسیوں پر مشتمل تھا۔ تو اگر ایک جن اڑ کر چلا جائے تو اس کی طاقت تو اس سے زیادہ ہوتی ہے، وہ تیزی کے ساتھ جا سکتا ہے اور بھی. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام، کہاں ملک یمن کی ملکہ سبا، ملکہ بلقیس، اور وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں اسے حاضر کر سکتا ہوں. لیکن سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ مجھے تو اس سے پہلے چاہیے. تو قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو ایک جن جس کے پاس اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہوا تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے گی. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی ہوگی، لہذا آگے فرمایا فلما رآہ مستقرا عندہ، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے موجود ہے، قال ھذا من فضل ربی، کہا کہ یہ میرے رب کا فضل. یہاں بھی دیکھیے، اب تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا کہ میری کرسی مضبوط ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہوں اور ویسا کر سکتا ہوں، دھمکی اور اس قسم کے کوئی جملے نہیں کہے، بلکہ یہ تواضع کی بات ھے جو ایک مسلمان کو زیب دیتی ھے. قال ھذا من فضل ربی، جتنا جتنا اللہ انعام و اکرام فرماتے ہیں اتنی اتنی گردن جھکتی چلی جاتی ھے کہ یہ سب اللہ کا فضل و کرم. قال ھذا من فضل ربی، اور آگے فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ مجھے آزماتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. یہ نعمتیں جو عطا فرما رہے ہیں اس لیے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ سلیمان شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ومن یشکر ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اگر کوئی شکر کرے گا تو میرے بھائی اپنے ہی لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکریہ کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم کریں گے تو فائدہ ہماری ذات کو پہنچے گا، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یقیناً جتنا شکر کریں گے اللہ نعمتیں اور عطا فرمائیں گے، تو فائدہ تو ہمیں پہنچ رہا ہے، اس شکر کا فائدہ ہماری ذات کو ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر، اور جو آدمی نعمتوں پر ناشکری کرے، ناقدری کرے، فان ربی غنی کریم، تو میرا رب بڑا بے پرواہ، اسے کسی کے شکریہ کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اللہ تعالی ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائے ہمیں چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں. میں نے سعودی عرب میں ایک شخص کو دیکھا، ہمارے عزیزوں میں سے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کی صفت قابل تقلید، اور الحمدللہ مجھے تو عادت اسی شخص کو دیکھ کر ہی پڑی اس بات کی کہ ہر لقمے پر اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور کبھی کبھی ربی لک الحمد، ربی لک الحمد، یہ ہر لقمے پر میں سنتا تھا. اتنا اچھا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اس قدر استحضار ہے کہ بے شک ایک لقمہ ہم کہیں سے حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ رب العزت ہمیں عطا نہ فرمائے. آپ سوچئے کہ ایک روٹی کا لقمہ جو ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، کیا ایک تنہا آدمی اس کو اس مرحلے میں لا سکتا تھا کہ وہ روٹی پک کر تیار ہو گئی؟ تو کتنے مراحل سے گزر کر یہ ہم تک پہنچا ہے؟ کیا گندم ہم نے خود بوئی تھی؟ کیا ہل ہم نے خود چلائے تھے؟ کیا اس کے بعد دانے خود نکالے تھے؟ کیا اس کے بعد چکی خود پیسی چلائی تھی، اور اس کے بعد پھر دکانوں پر لے کر خود گئے تھے، اور وہاں سے خرید کر لا کر پھر آٹا ہم نے خود گوندا تھا، اور پھر وہ روٹی پک کر تیار ہم نے خود کی تھی؟ کتنے مراحل ہیں، مہینوں کے حساب سے. آپ سوچئے کہ سورج کی گرمی، سردی، چاند، سورج کی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ٹھنڈک رکھی ہے، وہ ساری طاقتیں کام کرتی ہیں تب جا کر ایک روٹی کا لقمہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اپنا قبلہ ہم اسی سے درست کر سکتے ہیں کہ سب اللہ رب العزت، اسی لیے کہا گیا کہ جب کھانا کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. کیوں؟ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو رحمان و رحیم ہیں، ورنہ یہ لقمہ حاصل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی، اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیا. تو بہرحال ہر قدم پر، ہر لقمے پر ممکن ہو سکے تو ربی لک الحمد، ربی لک الحمد، کتنا زبردست جملہ ہے، کتنی محبت ہے اس جملے میں، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، تیرے لیے تعریف، ربی لک الحمد. اللہ بہرحال ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو آدمی ناشکری کرے تو ناشکری انسان کے لیے وبال ہے، اور اللہ تعالی شکر سے بے پرواہ ہیں، انہیں کسی کے شکر کی ضرورت نہیں. فلما جات، سارے مرحلے بیچ میں چھوڑ کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آ گئی. فلما جات، اور جب وہ دربار میں داخل ہوئی، قیل احکذا عرشک، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تیرے تخت جیسا ہے، تخت تو آ گیا تھا، اب بات کی باتیں چھوڑ دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کا یہ کیا کہ اس میں تبدیلیاں کرا دی، جو حصہ سامنے کا تھا اسے پیچھے کر دیا، پیچھے والا سامنے کر دیا، اور بھی اس قسم کی تبدیلیاں کہ تخت تو رہے لیکن کچھ تبدیلیاں آ جائے. امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ کتنی عقل مند، اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں. تو یہ بات بھی مرعوب ہونے کے لیے اس کے کافی تھی کہ میرا تخت جو ہے وہ مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا. اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت قوت کبھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اللہ نے جو عطا فرمائی تھی اور اندازہ لگائی, یہ ساری طاقت حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور جنات کو عطا فرمائی, تو رب العزت میں کتنی طاقت, کتنی قوت, کوئی سوچ سکتا ہے؟ لامحدود قوتوں کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ. باقی جتنے بھی ہوں کسی میں, کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو, وہ ہے محدود قوت کا مالک. لیکن اللہ تعالیٰ لامحدود قوتوں کے مالک. اگر اس زمانے میں کوئی شخص آ جائے 2000 کلو وزن کا آدمی ہو, لیکن وہ بھی اتنا ہی وزن اٹھا سکے گا نا, زیادہ زیادہ 2000 4000 6000, اس سے محدود ہوگا, لامحدود تو نہیں. زمین کا کوئی ٹکڑا تو نہیں اٹھا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو اتنی قوت دی ہے. قوم لوط کی جو زمین تھی پوری کی پوری, وہ ایک ہاتھ پر اٹھا کر وہ اوپر لے گئے اور اوپر لے جا کر اس کو پٹک دی جب عذاب دیا. تو ایک فرشتے میں اتنی قوت اور طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کتنی طاقتوں کے مالک. اگر آج مسلمان اپنے دین پر آ جائیں تو یہ طاقت ساری کی ساری مسلمانوں کے پشت پناہی پر آ جائے, اور جب اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ مسلمانوں کا نہیں کر سکتی. لیکن ہم ناراض تو کریں اللہ رب العزت کو, اور یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمارے ساتھ رہے, نہ فرمانی کریں نہ شکریہ کریں, اور یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ بس جیسے ہم کہیں ویسے اللہ میاں کرتے چلے جائیں. بہت سارے لوگ بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں مجھ سے کہ بھائی بس دعا تو بہت کرتے ہیں, بہت فرما برداری بھی کرتے ہیں, بڑی نمازیں پڑھتے ہیں, بتائیں اللہ میاں ہماری بات ہی نہیں سنتا. اس طرح کی باتیں نہیں کریں. اللہ رب العزت ہمارے مالک و خالق ہیں, وہ ہماری دعا کب قبول کریں گے وہ جانتے ہیں, کب ہمارے لیے بہتری ہے اس دعا کی قبولیت میں وہ بھی وہی جانتے ہیں. ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرتے رہیں. ہمارا کام مانگنا ہے, ہمارا کام دعا کرنا ہے. نا امید مت ہو. اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کا رونا پیٹنا اور عاجزی انکساری توازو یہ دیکھنا چاہتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اس سے درجات بلند کرتے ہیں کہ یہ دیکھو رو رہا ہے میرے سامنے, گڑ گڑا رہا ہے. تو میرے عزیز بھائیو, یہ جو کچھ نا امیدی کی راستہ مت دو. اللہ تعالیٰ سے امید رکھو. پیوست رہے شجر سے امید بہار رکھ. اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نا امید ہو جائیں, بالفرض الٹے لٹک جائیں, تو اللہ میاں کا کیا بگاڑ لیں گے بھائی؟ کوئی اور راستہ, کوئی در ہے تو بتا دو, وہاں چلے جاؤ. لیکن جب کوئی در ہے بھی نہیں تو پھر اس در کو کیوں چھوڑتے ہو؟ بیوقوفی کی بات ہے کہ اللہ کہ ہم ناراض ہو کے اللہ میاں سے ہم نے منہ پرے کر لیا کہ اللہ میاں ہم ناراض ہو گئے. اللہ میاں کا کیا بگڑے گا, ساری دنیا ناراض ہو جائے. تو اس لیے پیش نظر تو ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. پیش نظر تو مرضی ہے جانانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. بہرحال سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے جب کہا کہ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک, کیا تیرے تخت جیسا ہے یہ؟ تو بڑا عاقلانہ جواب دیا اس نے, قالت کانہ ہو, گویا اسی جیسا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا ہے, لیکن کیا کہا؟ کانہ ہو, اسی جیسا ہے. یعنی ایک تخت میرے پاس بھی ہے اور یہ تخت اس جیسا ہی ہے. وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ. ایک اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کام کیا کہ ایک بہت بڑا حوض بنوایا, اس حوض میں پانی چھوڑ دیا, نیچے بھی اس کے جو کچھ بھی نہ لگایا ہو وہ کم ہوگا, اور اوپر اس کے شیشہ لگا دیا بالکل, اور بہت عظیم الشان بہت بڑا وہ حوض تھا. اور خود جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ بیٹھ گئے. مثلا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ پورا حوض ہے, پوری پوری مسجد سمجھ لیجئے, اور اس کے نیچے پانی موجے مار رہا ہے اور اوپر جو ہے وہ شیشہ لگا ہوا ہے, اور دیکھنے والے کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ پانی ہے یا شیشہ ہے. چنانچہ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے اس حصے کو اس نے پاٹنا چاہا, گزرنا چاہا اس حصے سے, قیل لہ ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة كشفت عن ساقيها. جب وہ وہاں سے آنے لگی تو وہ سمجھی کہ شاید یہاں پانی ہے, لہذا اپنی پنڈلیوں کو کھولا. قال انه صرح ممرد من قوارير, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو پانی نہیں ہے بلکہ شیشہ ہے, چلیے آؤ اسی پر سے. تو یہ بھی اللہ رب العزت نے ان کو جو عقل عطا فرمائی تھی تاکہ اس پر اچھی طریقے سے روب بھی پڑ جائے اور اس کے لیے مسلمان ہونا آسان ہو جائے. چنانچہ اس نے فوراً کہا, قالت ربی انی ظلمت نفسی, کہا کہ میرے رب میں نے بڑا ظلم کیا اپنے آپ پر. واسلم تو ماں سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب پر ایمان لاتی ہوں. اس واقعے کو یہیں تک بیان کیا ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال یہ چونکہ اس میں بہت ساری کام کی باتیں تھیں اور تواضع اور انکساری اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر ہر ہر مرحلے پر، تو اس لیے اس کو پورے واقعے کو بس میں نے عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو متواضع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات سمجھ لیجیے دعا سے پہلے کہ آج فارم ہمارے یہاں دیے جائیں گے اعتکاف کے سلسلے میں، تو جو حضرات اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس دفعہ بہت زیادہ لوگوں کو کا انتظام نہیں کیا جا رہا، بلکہ دائیں اور بائیں جانب مسجد میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں بآسانی ایک رو میں، یعنی ڈبل رو بھی نہیں ہوگی، تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ 54-55 آدمی صرف ہوں گے. عام طور پر 150-200-250 بیٹھ جاتے تھے، لیکن اس کے بعد مسجد میں جو معاملہ ہوتا تھا 10 دنوں میں، تو سچی بات یہ ہے کہ مسجد کا تقدس تو ایک طرف رہ جاتا تھا. یہاں پر لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ سگریٹیں بھی پی رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، اعتکاف والے مسجد میں بیٹھ کے سگریٹ بھی پیتے ہیں، گانے بھی گا رہے ہیں اور موبائل لے کے آتے ہیں، اس موبائلوں پر جو کچھ واہیات باتیں ہوتی ہیں وہ، اور یہاں سب کچھ یہ سب کام ہوتے رہے. اس لیے انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تھوڑے لوگ چاہیے، زیادہ نہیں، اور وہ جو مسجد کا احترام کریں. اور اس کے لیے دارالعلوم کراچی سے بھی کچھ شرائط ہیں چونکہ، اور کچھ سیکورٹی کے مسائل بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی کچھ شرائط ہیں. اس لیے اس دفعہ بغیر شناختی کارڈ کے کوئی شخص فارم حاصل نہیں کرے گا، اور جو شخص فارم حاصل کرے گا بیٹھے گا بھی وہی. یہ نہ ہو کہ بیٹا لے گیا اور باپ آ کے بیٹھ گیا، یا باپ لے گیا اور بیٹا آ کے بیٹھ گیا. ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خیمہ حاصل کرتا ہے، 10 آ کے محلے کے لڑکے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ساری رات جو ہے جو کچھ یہاں مستیاں ہوتی ہیں اس سے جو لوگ بےچارے واقعتاً یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں انہیں بڑی تکلیف ہوتی. تو ان حضرات کی طرف سے بہت شکایت تھی کہ نہ ہمیں عبادت کی جا کر سکتے ہم، نہ رات کو ہم سو سکتے، اور بہت سارے مسائل تھے. اس لیے یہ بات میں نے عرض کر دی کہ اس بات کو سامنے رکھیے، ہم جو ہے وہ 70 کے قریب فارم تقسیم کریں گے صرف، اور اس کے بعد پھر قرآن اندازی ہوگی. اس میں ایک ترجیح یہ ہوگی کہ محلے کے جو لوگ ہیں ان کو ترجیح ہوگی، اس لیے کہ ان کا حق زیادہ ہے. البتہ جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں انہیں چاہیے اپنے علاقوں میں بیٹھیں. دن میں جس کا جی چاہے صبح سے لے کر شام تک یہاں رہ سکتا ہے، رات کو مسجد جب بند ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ انہیں جانا ہوگا، اور ویسے دن بھر وہ یہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی جتنا عبادت کرنا چاہیں، کسی کو عبادت سے روکنا مقصد نہیں ہے. اور اس میں چونکہ بہت سی حکمتیں مصلحتیں ہیں، اس کی اس وجہ سے یہ تمام کام کیا ہے. اور ایک اور بات یہ کہ جو بیریش بچے ہیں، جن بچوں کی داڑیاں نہیں ہیں، ان کو قطن بالکل اجازت نہیں ہوگی اعتکاف میں بیٹھنے کی. اس سے بے انتہا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنتا ہے یہ عمل. اس لیے میرے عزیز بھائی، جو بچے ایسے ہیں بلا شبہ ان کا جذبات قابل قدر ہیں، اور میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں ان کے جذبات کی. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے انہیں اتنی زندگیاں عطا فرمائے کہ ساری زندگی بعد میں وہ اعتکاف کرتے رہیں. لیکن اس موقع پر شرن بھی جائز نہیں ہے کہ ایسے بچوں کو جو ہے وہ یہاں پر چھوڑا جائے، پھر وہ رات کو یہاں رہیں تو مناسب نہیں ہے. اس لیے وہ بچے جن کی داڑھی نہیں، وہ بھی ضد نہ کریں اس بات پر کہ ضرور اعتکاف میں بیٹھنا ہے. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہاں جب تک مسجد کھلی ہے وہ رہیں، عبادت کریں، اور اس کے بعد گھر چلے جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقبال بھائی سے آپ لوگ مل لیجئے گا دعا کے بعد، تاکہ وہ آپ کو انشاءاللہ فارم جاری کر دیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہمیں اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، تمام عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ باہمی محبت عطا فرما، اے اللہ ایک دوسرے کی محبت بھی عطا فرما، اور باہم شیر و شکر فرما، متحد اور متفق فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمارے معاشرتی مسائل کو حل فرما، اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ ایک صاحب ہماری مسجد کے نمازی تھے، اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے اہلیہ وہاں سخت بیمار ہیں، انہوں نے آپ سب حضرات کے نام پیغام بھیجا ہے کہ ان کے اہلیہ کی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفا کامل عاجل عطا فرما دیں اور جو بیماری ہے ان کی دور فرما دیں۔ اسی طرح اور بہت سے لوگوں نے درخواست کی ہے آپ سب حضرات سے، اللہ تعالیٰ کا کون سا بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیتے ہیں، اور میرا تو ایمان الحمدللہ یہی ہے کہ ہمارا ہر نمازی، ہر شخص ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ سب حضرات دعا فرمائیے کہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز رشتہ دار اور جو بھی مسلمان بھائی مرد و عورت بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، جو والدین اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اور جو بچیاں اپنے گھروں پر چلی گئیں لیکن سسرال میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔